سنیچر 17 مارچ، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ روسی سفارتکاروں کی ملک بدری کے بعد ماسکو کا برطانیہ کو ترکی بترکی جواب، روس کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تجزیہ کار،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں اشتعال دلائیں گے تو ہم جس طرح آپ ہمارے ہاتھ پاؤں لندن میں ہمارے سفارتخانے میں باندھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اسی طریقے سے ماسکو میں بے بس کر دیں گے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ برطانیہ میں روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والے تناؤ کے باعث روس نے بھی 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر کی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی۔
روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو میں برطانوی سفارت خانے کے 23 ارکان کو ناقابل قبول افراد قرار دیا جائے گا اور انہیں ایک ہفتے کے اندر ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ایک بیان میں روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ روس میں برٹش کونسل کو بھی بند کر دیں گے اور سینٹ پیٹرزبرگ میں جنرل کونسلیٹ کھولنے کا اجازت نامہ بھی واپس لیا جائے گا۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے سالزبری میں سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی کو زہر دینے پر روس کے 23 سفارت کاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کیا تھا۔
امریکہ کے سرکاری تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو میکیب کو ان کی نوکری کی مدت ختم ہونے سے چند روز قبل فارغ کر دیا گیا ہے۔ برطرف کیے جانے والے اینڈریو میکیب نے ٹرمپ انتظامیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے خلاف جنگ پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس طرح برطرف کرنے کا حکم بغض کا نتیجہ ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکیب کی برخاستگی کے بعد ایک ٹویٹ میں اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے زبردست دن ہے۔ پاکستان میں قلعدم تنظیم جماعت دعویٰ نے تصدیق کی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ان کے دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ احوال سنیے عبید ملک سے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پشاور میں حافظ سعید کی قلعدم تنظیم جماعت و دعویٰ اور اسی تنظیم کے زیر انتظام امدادی ادارے فلاح انسانیت کے دفاتر کو انتظامیہ نے تالے لگا دیے ہیں، جبکہ اس تنظیم کے زیر انتظام 3 مدرسے اور 2 مساجد محکمہ اوقاف کی تحویل میں دے دی گئی ہیں۔ لاہور میں اس تنظیم اور اس کے ضلعی تنظیموں کے دفاتر پہلے ہی بند کیے جا چکے ہیں۔ بظاہر ان دفاتر کے خلاف کارروائی کی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن سرکاری حکام نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے حکم پر ضلعی انتظامیہ کو لکھے گئے خط میں تنظیم اور اس سے وابستہ اداروں کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک کار بم حملے میں 2 افراد ہلاک جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل کے حکام کا کہنا ہے کہ حملہ برطانوی سیکیورٹی کمپنی کے دفتر کے نزدیک کیا گیا۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ہدف نیٹو کا قافلہ تھا۔ شام میں کرد جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے افرین پر ترکی کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شہر کے اسپتال پر فضائی حملے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب مشرقی غوطہ پہ شامی حکومت اور اس کی حامی فورسز کی جانب سے بمباری جاری ہے۔ غوطہ میں جمعے کو روس کے فضائی حملوں میں اطلاعات کے مطابق 31 افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حالیہ کچھ دنوں میں شام میں لڑائی زدہ علاقے مشرقی غوطہ اور افرین سے 60,000 افراد اپنی جان بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر امریکہ کو راضی کرنے کے لیے یورپی ممالک نے ایران پر نئی پابندیوں کی تجویز دی ہے۔ خبر کی تفصیلات ذیشان علی سے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کو ملنے والی خفیہ دستاویزات کے مطابق برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے تجویز دی ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ایران پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں۔ نئی پابندیوں کا اطلاق ایران کے میزائل پروگرام اور شام میں اس کی کارروائیوں پر ہوگا۔ دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تینوں یورپی ممالک ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کے ساتھ واضح اور طویل المدتی جوہری معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس اراچی نے متنبع کیا ہے کہ اگر یورپی یونین نے نئی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا تو یہ ایک بڑی غلطی ہوگی۔
دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو صاف کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو لائے جانے والے کوڑے کا وزن 1200 کلو گرام ہے۔ نجی فضائی کمپنی یٹی کا کہنا ہے کہ وہ سال بھر ریسائیکل ہونے والی اشیاء چوٹی سے منتقل کرتے رہیں گے۔ پرتگال میں جاری میٹھے کھانوں کے میلے میں دنیا کی سب سے مہنگی چاکلیٹس نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ چاکلیٹس کے بارے میں بتا رہی ہیں سبا ناز۔ دنیا کی اس مہنگی ترین چھوٹی سی چاکلیٹ کے اوپر 23 کیرات کا سونے کا ورق چڑھا ہے اور اس کے اندر زعفران، وائٹ ٹریفلز، وینیلا اور گولڈ فلیکس کی فلنگ ہے۔ یہ لمیٹڈ ایڈیشن 1000 بون بون چاکلیٹس کا حصہ ہیں۔ اس چاکلیٹ کو تخلیق کرنے والے ڈینیل گومز کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ کی شکل کی یہ چاکلیٹس دنیا کی مہنگی ترین چاکلیٹس ہیں اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا بھی حصہ ہیں۔ ہر چاکلیٹ انفرادی طور پر تاج کی شکل کے ڈبے میں رکھی گئی ہے جس پر کرسٹلز جڑے ہیں۔ ان چاکلیٹس کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے۔ یونان کے کوسٹ گارڈ کے مطابق ایجیان جزیرے کے نزدیک تارکین وطن کی کشتی الٹنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
رول ساؤنڈ کیمرہ ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ واشنگٹن کے لیے نامزد پاکستانی سفیر کو نیب نے کیوں طلب کیا؟ امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ایک اعلیٰ افسر کو اہم معلومات لیک کرنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین میں پہلے ذکر روس اور برطانیہ کا کے مابین جاری سفارتی کشیدگی کا، جو حال ہی میں برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس پر کیمیائی حملے کے بعد پیدا ہوا۔ ماسکو نے 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا حکم جاری کیا ہے، ساتھ ہی کہا ہے کہ برطانوی حکومت کی طرف سے جارحانہ اقدامات کی وجہ سے روس میں برٹش کونسل کی تمام سرگرمیوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔ روس کی جانب سے کیا جانے والا یہ اقدام برطانیہ کے اس اقدام کا رد عمل ہے جس میں برطانیہ نے روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
برطانیہ میں سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی پر برطانیہ میں ہونے والے کیمیائی حملے کے باعث روس اور برطانیہ کے مابین کشیدگی اور لفظی جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یہ حالیہ روسی اقدام برطانیہ کی جانب سے 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے اعلان کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا کہتی ہیں،
4 مارچ کو سالزبری میں
ہونے والے ایک واقعہ کے تناظر میں روس کے خلاف برطانیہ کی طرف سے کیے گئے اشتعال انگیز اقدامات کے رد عمل میں روس نے یہ فیصلے لیے ہیں۔ ماسکو میں برطانوی سفارت خانے میں عملے کے 23 ارکان کو ناقابل قبول افراد قرار دے کر انہیں ایک ہفتے کے اندر ملک سے نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ روس میں برٹش کونسل کی سرگرمیوں کو بھی روک دیا جائے گا اور سینٹ پیٹرزبرگ میں جنرل کونسلیٹ کھولنے کا اجازت نامہ بھی واپس لے گا۔
ادھر برطانوی وزیر اعظم ٹیریزا مے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا اقدام پہلے لیا تھا، اب ان کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اگلے لائحہ عمل پر غور کرے گی۔ روس میں برطانوی سفارتکار لوری بریسٹو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا،
This crisis has arisen as a result of an appalling attack in the United Kingdom.
یہ کشیدہ صورتحال برطانیہ میں ایک کیمیائی حملے کے باعث پیدا ہوئی ہے، جس میں روسی ساختہ کیمیائی ہتھیاروں سے 2 افراد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ روس نے ان ہتھیاروں کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے والی تنظیم سے مخفی رکھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ نے روسی سفارتکاروں کو نکالنے کا اعلان اس لیے کیا تھا کیونکہ روس وضاحت دینے میں ناکام رہا تھا۔
ہم نے روس کو موقع دیا تھا کہ وہ وضاحت کریں کہ مواد سالزبری تک پہنچا کیسے، اور ہم نے روس سے کہا کہ وہ اس مواد کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے والی تنظیم کے سامنے لائے۔ روس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، اس لیے ہمیں یہ اقدامات لینے پڑے۔
روس کی جانب سے لیے جانے والے حالیہ اقدامات پر عوامی سطح پر ملے جلے تاثرات پائے جا رہے ہیں۔ بوریس روس کے رہائشی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روس کو برطانیہ کے ساتھ مزید سخت برتاؤ کرنا چاہیے۔
میرا خیال ہے کہ برطانیہ کے ساتھ یہ سب بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور مزید سخت ہونا چاہیے تھا، اور نہ صرف ان 23 سفارتکاروں کو نکالنا چاہیے بلکہ جتنے خفیہ ادارے کے دیگر کارکن ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں انہیں بھی نکال دینا چاہیے۔
جبکہ ناسٹیا ماسکو میں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کے اقدامات دونوں ممالک کے حق میں نہیں ہیں۔ برطانوی وزیراعظم ٹیریزا مے نے سالزبری میں سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی پر کیمیائی حملے کے باعث روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ نے یہ قدم اس وقت اٹھایا جب روس نے برطانیہ کو اس کیمیائی مواد کے حوالے سے وضاحت دینے سے انکار کر دیا، جبکہ روس نے اس کارروائی میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کی تھی۔
یہ تھیں نازیہ گلزار، اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے یہاں لندن میں مقیم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ روسی امور کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ برطانیہ نے تو صرف 23 روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں روس نے اتنی ہی تعداد میں سفارتکار نکالنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی برٹش کونسل اور ایک برطانوی کونسل خانے کو بھی کام روک دینے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا روسی اقدامات برطانوی اقدامات کے متناسب یا پروپورشنیٹ ہیں؟
دیکھیے، کچھ دنوں پہلے روس کے 23 سفارتکاروں کو برطانیہ سے نکال جانے کا اعلان ہوا تھا، تو آج جو روس سے بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک مرر ری ایکشن کر رہے ہیں اور 23 سفارتکاروں کو نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دو اقدامات کا مزید اضافہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سینٹ پیٹرز برگ میں برطانیہ کی جو کونسلیٹ کو کھلنا تھا اور وہاں پر فنکشن کرنا تھا، انہوں نے وہ اجازت نامہ واپس لے لیا ہے، اور اسی طریقے سے جو برٹش کونسل ہے جو ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے ہے، ان کو بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں اشتعال دلائیں گے، ہوس دھمکی دباؤ کا رویہ اختیار کریں گے، تو ہم جس طرح آپ ہمارے ہاتھ پاؤں لندن میں ہمارے سفارتخانے میں باندھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اسی طریقے سے ماسکو میں بے بس کر دیں گے۔
تو اس طرح پہلے ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کہ جب اتنی کشیدگی ہوئی ہو اور اس طرح سے سفارتکاروں کو نکالا گیا ہو، ثقافتی تعلقات جو ہیں منقطع کیے گئے ہوں؟
دیکھیے، سفارتکاروں کو نکالنے کا واقعہ مارگریٹ تھیچر کے دورے وزیر جب وہ وزیر اعظم تھی اس وقت ہوا تھا، جبکہ روس کے ایک سفارتکار نے جو ہے وہ سیاسی پناہ مانگی تھی، اور یہاں پر جو روس کا ایک جاسوسی کا نظام تھا اس کے بارے میں راز افشا کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے 8 سفارتکاروں اور 3 جرنلسٹوں کو ان کے اخراج کا اعلان کیا تھا، جس کے چند دنوں میں سوویت یونین کی حکومت نے 8 سفارتکاروں اور 3 جرنلسٹوں کو وہاں سے ماسکو سے نکالنے کا حکم جاری کیا، اور یہ بات بڑھتی چلی جا رہی تھی اور یہاں تک ہوئی کہ مارگریٹ تھیچر نے 25 سفارتکاروں کو نکالنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا ہم سفارتخانے میں عملے کی تعداد کو کم کریں گے، لیکن بالآخر ماسکو میں جو برطانیہ کا سفارتخانہ تھا اس نے کہا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ دونوں ملکوں میں سفاری تعلقات ختم کرنے پر آ جائے گا، تب جا کے اس کی مطلب یہ معاملہ کم ہوا، تو اس کی شدت کم ہوئی۔
تو اس طرح سفارتکاروں کو نکالنے، ثقافتی اداروں کو بند کرنے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کیا یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کیوں کرتے ہیں جب یہ مسئلے کا حل ہے نہیں؟
4 سال سے، یعنی فروری 2014 میں جب کریمیا میں روس نے اپنا قبضہ کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد 2014-15 سے شام میں مغربی ممالک جب وہاں پر کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے میں ناکام رہے، تو رشیا نے کوشش کی کہ وہ اپنے لیے وہاں پر ایک اثر و نفوذ جو ہے وہ بنائے، اور عالمی اسٹیج پر آ کر جو ہے وہ کہے کہ یہ مشرق وسطی بھی ہمارے ایک دلچسپی کا اور نفوذ کا خطہ ہے اور ہم جو ہے اس میں امن اور سلامتی کے جو ہے وہ برابر کے شرکت دار ہیں. تب سے ایک خفگی ہے مغرب میں اور وہ چاہتے ہیں کہ روس ان تمام موضوعات پر امور پر ایک مصالحانہ کردار اور مفاہمانہ کردار جو ہے وہ ادا کرے. کیونکہ ان روس سے مغرب کو وہ مدد نہیں ملی تو اس خفگی کا ایک طریقے سے اب ان کو ایک موقع ملا ہے پچھلے حسابات کو چکانے کا, روس کو زچ کرنے کا اور ان پر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کا.
تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوائنٹ سکورنگ ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو روسی ڈبل ایجنٹ کا معاملہ ہے کہ جس پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں نرو ایجنٹ سے یا کیمیائی حملہ کیا گیا ہے اور اس کا الزام روسی حکومت پر لگایا ہے برطانوی حکومت نے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کس نہج تک جا سکتے ہیں, کہاں تک یہ تلخی بڑھے گی؟
اس وقت دونوں ملکوں کو ضرورت یہ کہ وہ دکھائیں کہ ان میں بھارتی طور پہ بہت دم خم ہے. دونوں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہم مرتبہ ارکان ہیں, اور لیکن پچھلی جو خفگیاں ہیں اس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں ہیں. اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل آنے والے کل جو ہے 18 مارچ کو روس میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, اور مغرب میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ 2018 سے 2024 تک اگلے 6 سال بھی جو ہے روس کی جو نئی پریزیڈینشیل انتظامیہ ہیں وہ اسی طریقے سے ایک ہیوی ہینڈڈ پالیسی اختیار کرے گی. تو اس کو بھی خبردار کرنے کے لیے یہ جو اس وقت اقدامات کیے گئے ہیں, اصل میں تو یہ اس خواہش کا اظہار ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ پچھلے رویے کو چھوڑ کر ایک مدافعانہ, مصالحانہ اور محتاط رویہ اختیار کریں.
لندن میں مقیم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ روسی امور کے ماہر اور تجزیہ کار ڈاکٹر نجم عباس. اور اب چلتے ہیں امریکہ, جہاں تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ایک اعلی افسر کو اہم معلومات افشا کرنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا ہے. اینڈریو میکے 20 سال سے زیادہ عرصے تک ایف بی آئی میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور وہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے ساتھ مبینہ تعلقات کے الزامات کی تفتیش بھی کر رہے تھے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
امریکہ کے اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کو ان کی نوکری کی مدت ختم ہونے سے چند روز قبل برطرف کر دیا. اٹرنی جنرل نے ایک بیان میں کہا کہ ایف بی آئی کے ادارے کے اندر تفتیش کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اینڈریو مکیب نے خفیہ معلومات لیک کی تھیں. اس کے علاوہ مکیب نے تفتیش کے دوران اہلکاروں کو گمراہ بھی کیا تھا. اینڈریو مکیب کو صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے ساتھ ساٹھ گانٹ اور انتخابات میں روسی مداخلت کے سلسلے میں جاری تفتیش میں اہم گواہ بھی تصور کیا جاتا ہے. صدر ٹرمپ نے مکیب کی برطرفی کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ ایف بی آئی کے محنت کش اہلکاروں کے لیے عظیم دن ہے اور جمہوریت کے لیے بھی عظیم دن ہے. لیکن حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کانگریس اور سینیٹر مکیب کی برطرفی پر شک کا اظہار کر رہے ہیں. ڈیموکریٹ سینیٹر بن کاردن کہتے ہیں,
Well, this is a pattern of practice that we've seen. It looks like the White House was very much involved in the firing.
یہ تو ایک طریقہ کار بن گیا ہے. اس میں تو لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس سیدھے طور پر اینڈریو مکیب کی برطرفی کے پیچھے ہے, اور آپ دیکھیے صدر ٹرمپ کی ٹویٹ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. لگتا ہے اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے صدر کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. یہ تھے ڈیموکریٹک سینیٹر بن کاردن کے الفاظ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال دسمبر مہینے میں بھی ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے پینشن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اینڈریو مکیب کی نوکری میں اب صرف 90 دن رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ 12 نامعلوم سرکاری اہلکاروں کو خفیہ معلومات لیک کرنے کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. اب اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ تفتیش سے ثابت ہوا ہے کہ اینڈریو مکیب نے متعدد بار میڈیا کو خفیہ معلومات فراہم کی تھیں. ریپبلکن رکن کانگریس بن وینسٹرپ مکیب کی برطرفی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہتے ہیں,
You know, there are so many good people that work in these agencies that are true patriots, and I think this is an opportunity for them to make it their finest hour where they say we have people that are coming in and not doing the job in the way that they should be doing.
دیکھیے ایف بی آئی جیسے سرکاری اداروں میں بہت سے اچھے لوگ کام کرتے ہیں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ان خراب لوگوں کو باہر نکالیں اور ان اداروں میں عوام کا اعتماد بحال کریں. ریپبلکن رکن کانگریس بین وینسٹرپ کے الفاظ۔ مکیب نے ایف بی آئی میں 20 سال سے زیادہ عرصے تک کام کیا تھا۔ اپنی برطرفی کے بعد مکیب نے ان پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے۔ مکیب کہتے ہیں کہ انہیں اس لیے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ سن 2016 کے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے الزام پر تفتیش کر رہے تھے۔ ان انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ فاتح ہوئے تھے اور انہوں نے اینڈریو مکیب پر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرفداری کرنے کا الزام بھی لگایا تھا۔ یہ بھی واضح رہے کہ اینڈریو مکیب کی اہلیہ نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی سطح پر انتخابات میں حصہ بھی لیا تھا۔ اینڈریو مکیب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کام کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے جو میں نے جیمز کومی کو نکالے جانے کے بعد کیے تھے۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اور اب ذکر بھارت کا، جہاں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی سبکدوش ہونے والی سربراہ سونیا گاندھی نے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ مودی کا نعرہ کہ نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے دراصل ان کی سیاسی ڈرامہ بازی تھی۔ میں نے دلی میں نامہ نگار شکیل اختر سے پوچھا کہ سونیا گاندھی نے اتنا تندو تیز لب و لہجہ کیوں اپنایا؟
دیکھیں، یہ کانگریس کا پلینری سیشن ہو رہا ہے یہاں پر، اور اس میں یہ ایک ایسا اجلاس ہوتا ہے پارٹی کا جس میں تمام ریاستوں کے جو اہم عہدیدار ہوتے ہیں، جو تنظیم کے جو ریاستی صدور ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے رہنما ہوتے ہیں، وہ سبھی یہاں شریک ہوتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پارٹی کی پالیسی طے کرتے ہیں، اور یہ میٹنگ بھی مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ہی یہاں دلی میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے۔ سونیا گاندھی ابھی تک صدر تھی، اب یہ پہلا سیشن ہے جو راہل گاندھی کی صدارت میں ہو رہا ہے، ان کے بیٹے کی صدارت میں ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑا تاریخی موقع پارٹی کے لیے بھی ہے۔ اور وہ یہ جو بیانات آئے ہیں سونیا گاندھی کا، یہ ان کا ایک طرح سے ٹرانزیشن کا جو الوداعی تقریر تھی انہوں نے جو خطاب کرتے ہوئے دی اپنے جو رہنماؤں کو، اس میں ان کا جو کہنا تھا کہ چونکہ بی جے پی کانگریس پر ہر طرح کی بدعنوانی کرپشن کا الزام لگاتی ہوئی آئی تھی، اور مودی نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، تو چونکہ اب اس پر خود بی جے پی پر بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے، جو کرپشن میں ملوث ہیں، جو یہاں سے بینکوں کو جو اربوں روپے کا جو غمن کر کے یہاں سے نکل گئے، اس کے علاوہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ نرم رویہ تھا، یا بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ بی جے پی سے قریب تھے اور اسی لیے وہ کرپشن کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کے جو دعوے تھے کہ وہ کرپشن فری ایک نظام دے گی اور کرپشن کو ہٹا دے گی، بدعنوانی ہٹا دے گی، کالا دھن، تو یہ محض دعویٰ تھا، محض ان کا ایک کھوکھلا دعویٰ تھا اور وعدہ تھا جس کو وہ کہیں پر پورا نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کانگریس کا اور خاص طور پہ سونیا گاندھی کی جو تقریر ہے اس میں ان کا لب و لہجہ خاصا جارحانہ نظر آیا، جارحانہ انداز انہوں نے اپنایا، حالانکہ کانگریس ایک عرصے سے اقتدار سے باہر ہے، تو یہ اسٹرینتھ، یہ طاقت کہاں سے ان کو ملی؟
دیکھیے، بالکل آپ نے عمر جی بالکل یہ صحیح کہا کہ یہ لب و لہجہ کافی جارحانہ ہے، اور اتنی سخت لب و لہجے میں کبھی بی جے پی پر اس طرح کی بدعنوانی کے حوالے سے کانگریس کی طرف سے پچھلے کچھ برسوں میں حملے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود بی جے پی اس وقت تھوڑا سا جو اس کی حکومت ہے اس کے بارے میں جو عوام میں اس کی جو مقبولیت تھی اس میں کمی آ رہی ہے، تھوڑا کئی جگہوں پر بی جے پی کو جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں شکست ہوئی ہے، اور خود بی جے پی کے بعد اتحادی جو ہے اسے اب چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں، اور ایک اتحادی نے تو عدم اعتماد کا نوٹس دیا ہے جس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوگی منڈے کو کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی حکومت کے خلاف۔ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف بی جے پی کہیں نہ کہیں پر ہلکی سی اس میں کمزور ہوئی ہے، دوسری طرف جو کانگریس بالکل ہی انتشار کے دہانے پر تھی، کافی کمزور ہو چکی تھی، ملک کی صرف 2 ریاستوں میں وہ بچی ہوئی ہے، وہ اچانک اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کی واپسی کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اگر اپوزیشن یونائٹ ہو جائے تو ایک بہت ہی مضبوط قسم کا وہ چیلنج بی جے پی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، چونکہ ایک سال کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں پارلیمانی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو لب و لہجہ بدلا ہوا ہے یہ انہی وجہوں سے ہے کہ اب حالات بدلتے ہوئے محسوس کر رہی ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی۔
یہ تھے دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔ اور اب پاکستان چلتے ہیں، جہاں قومی احتساب بیورو نے امریکہ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کو طلب کر لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک نے یوں بتائی۔
نیب کا جو لاہور کا آفس ہے، انہوں نے جو امریکہ میں پاکستان کے نامزد سفیر ہیں علی جہانگیر صدیقی کو 22 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور ان پر جو الزام ہے، جو ابھی اب سے کچھ دیر پہلے نیب کے حکام سے میری ملاقات ہوئی ہے اور ان سے بات بھی ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ضمن میں سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن کی ایک رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی صدیقی جو شیئرز کا جو کاروبار ہے اس میں یہ ملوث ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے بقول سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن کی، جس کی بنیاد پر علی صدیقی کو ذاتی حیثیت پر طلب کیا گیا ہے، اور یہ جو طلبی ہے یہ لاہور آفس میں ہوئی ہے، اور وہیں پہ ان سے اس بارے میں سوالات کیے جائیں گے، اور اگر نیب کے حکام اس سے مطمئن نہ ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ انہیں دوبارہ تفتیش کے لیے بھی طلب کیا جائے۔
یہ تھے نامہ نگار شہزاد ملک، سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان سپر لیگ کا پہلا پلے آف کل اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پلے آف کی فاتح ٹیم براہ راست فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ ہارنے والی ٹیم 20 مارچ کو پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ہونے والے میچ کی فاتح ٹیم سے کھیلے گی۔ دوسری جانب بین الاقوامی سیکیورٹی ماہر ریک ڈکیسن دبئی میں گزشتہ 2 روز سے غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دینے میں مصروف ہیں۔ تاہم انگلینڈ کے چند کرکٹرز پاکستان جانے کے لیے آمادہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن بیشتر کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ انگلینڈ کے کپتان جو روٹ نے نیوزی لینڈ 11 کے خلاف ٹور میچ کے دوسرے دن سینچری سکور کی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ 22 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ عالمی نمبر 1 ٹینس پلیئر سیمونا ہالپ انڈین ویلز کی سیمی فائنل میں شکست کھا گئیں۔ انہیں ورلڈ رینکنگ میں 44 نمبر پر موجود انسیڈڈ پلیئر نومی اوساکا نے 64 کے مقابلے میں 6-3 اور 6-0 سے ہرا دیا۔ ٹینس رینکنگ میں 8 نمبر کی پلیئر وینس ولیمز بھی روس کی ڈاریا کے ساتھ کینا کے ہاتھوں 4-6, 6-4 اور 7-5 سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ انڈین ویلز بی این پی پاری با اوپن کا فائنل کل ٹائٹل کی جیت کے لیے نومی اوساکا اور ڈاریا کے ساتھ کینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ روجر فیڈرر کا مقابلہ کروشیا کے بورنا چوریچ سے ہے۔ فٹ بال ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلا کوارٹر فائنل ٹوٹنہم اور سوانسی کے درمیان ہے، جبکہ دوسرے میچ میں مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم برائٹن کے مد مقابل ہوگی۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی جانب سے نئی ٹیکنالوجی ویڈیو اسسٹنٹ کی باقاعدہ منظوری کے بعد رواں سال ورلڈ کپ میں پہلی بار ویڈیو اسسٹنٹ ریفری کا استعمال کیا جائے گا۔ برطانوی گھڑ سواری کے حکام نے چلٹنہم فیسٹیول کے چوتھے دن تک 6 گھوڑوں کی موت کے بعد تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز ہارس ریس کے آخری دن 4 مزید گھوڑے انجریز کی وجہ سے دوڑ میں شامل نہ ہو سکے۔
کھیلوں کا حوالہ آپ نے سنا سبا ناز سے۔ پاکستان سپر لیگ کے اگلے مرحلے میں کون سے غیر ملکی کھلاڑی پاکستان میں کھیلنے سے گریزاں ہیں؟ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
برطانیہ میں سابق روسی انٹیلیجنس افسر اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والے تناؤ کے باعث روس نے بھی 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے سرکاری تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کو ان کی نوکری کی مدت ختم ہونے سے چند روز قبل فارغ کر دیا گیا ہے۔ شام میں غدہ اور افرین میں جاری لڑائی کے باعث حالیہ دنوں میں 2.5 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر امریکہ کو راضی کرنے کے لیے یورپی ممالک نے ایران پر نئی پابندیوں کی تجویز دی ہے۔ مالدیپ میں صدر کے خلاف مظاہرے پر پابندی کی خلاف ورزی پہ 140 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو صاف کرنے کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد نامنگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
وزیراعظم نریندر مودی 2014 میں جب اقتدار میں آئے تو پارلیمنٹ میں ان کے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کو زبردست اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ یہی نہیں، خود بی جے پی کو اتنی سیٹیں ملی تھیں کہ وہ اپنے ہی زور پر حکومت تشکیل دینے کی مجاز تھی۔ اپوزیشن منتشر ہو چکا تھا، سب سے بڑی جماعت کانگریس کو 50 سے بھی کم سیٹیں ملیں اور وہ پارلیمنٹ میں باضابطہ اپوزیشن پارٹی کا درجہ تک نہ حاصل کر سکی۔ مودی حکومت کے اقتدار کے 4 برس بعد اس کی سب سے مضبوط اتحادی تلگو دیشم پارٹی نے بی جے پی کے اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہی نہیں، اس نے حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، جس کی حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بی جے پی کو اب بھی اکثریت حاصل ہے اور اسے اعتماد کی تحریک میں شکست دینا مشکل ہوگا، لیکن یہ تحریک اس بات کی غماز ہے کہ مودی حکومت سیاسی طور پر کمزور ہوئی ہے اور اپوزیشن کا منتشر اعتماد واپس آ رہا ہے۔ 2019 میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ وزیراعظم مودی رہنما کے طور پر اب بھی سب سے زیادہ مقبول ہیں اور ملک کی سیاست کے سب سے قداور رہنما ہیں، لیکن گزشتہ پارلیمانی انتخابات کی طرح اس بار بی جے پی کے لیے صرف مودی کی مقبولیت پر انتخاب جیتنا مشکل ہوگا۔ مودی کی مقبولیت بھلے ہی برقرار ہو، لیکن ان کی حکومت کی مقبولیت بظاہر کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں گورکھپور اور پھول پور کے ضمنی انتخابات بی جے پی کے لیے وارننگ سگنلز ہیں۔ گورکھپور نہ صرف وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا حلقہ ہے بلکہ وہ یہاں سے مسلسل 5 بار انتخاب جیت چکے ہیں، لیکن اس بار بی جے پی کے امیدوار کو یہاں شکست کا سامنا ہوا۔ یہ شکست اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ ریاست کی 2 سخت حریف جماعتیں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی ایک ساتھ آ گئیں۔ 2014 کے انتخابات میں بی جے پی نے اتر پردیش کی 80 سیٹوں میں سے 73 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے میں یو پی اور بہار کا سب سے اہم رول تھا، لیکن یہ صورتحال بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ بہار کی ارریا سیٹ پر لالو یادو کی جماعت راشٹریہ جنتا دل کامیاب ہوئی ہے۔ لالو کرپشن کے جرم میں جیل میں ہیں اور پارٹی کی قیادت ان کے بیٹے تیجسوی یادو کے ہاتھ میں ہے۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ پارٹی اب انتشار کی دہلیز پر ہے اور تیجسوی کی قیادت میں اس کا جلد ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس پارٹی نے حکمراں بی جے پی اور جنتا دل یونائٹڈ کی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ صرف ارریا کی سیٹ جیت لی بلکہ نوجوان تیجسوی سیاست میں اب پہلے سے زیادہ پختگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ ارریا کی جیت سے یہ واضح ہے کہ راشٹریہ جنتا دل 2019 کے انتخابات میں بہار میں بی جے پی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا۔ ادھر یو پی میں سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو نے دلت پارٹی بہوجن سماج پارٹی کی رہنما مایاوتی سے ملاقات کی ہے۔ اکھلیش نے کہا ہے کہ جس طرح دونوں جماعتوں نے گورکھپور اور پھول پور میں ساتھ مل کر انتخاب لڑا، اسی طرح وہ اس اتحاد کو آگے بھی برقرار رکھیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمانی انتخابات میں ان دونوں جماعتوں میں اتحاد ہو گیا تو بی جے پی اتر پردیش میں پچھلے انتخاب کے مقابلے کم از کم 50 نشستیں کھو دے گی، یعنی اسے 80 میں سے صرف 23 سیٹیں ملیں گی۔ یہ صورتحال وزیراعظم مودی کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے مودی نے ہر برس کروڑوں ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ملک سے کرپشن ختم کر دیں گے اور غیر ممالک کے بینکوں میں جمع اربوں ڈالر کا کالا دھن چند مہینے میں ملک واپس لے آئیں گے۔ ٹیکسوں میں اصلاح کی جائے گی، کسانوں کی آمدنی دگنی کر دی جائے گی۔ اس طرح کے بہت سے وعدے انہوں نے عوام سے کیے تھے۔ ان کی حکومت کے 4 برس ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت کے تئیں عوام میں بیزاری بڑھ رہی ہے۔ آخری 1 برس وزیراعظم مودی اور ان کی حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن بچے ہوئے 1 برس میں وہ سب کچھ کر پانا جو وہ 4 برس میں نہیں کر سکے ممکن نہیں ہے۔ مودی اور ان کے رفیق اور پارٹی صدر امت شاہ ابھی سے ہی 2019 کے پارلیمانی انتخابات کی حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ کئی ریاستوں میں پارٹی اور آر ایس ایس کے کارکن سرگرم ہو چکے ہیں، لیکن اگلے انتخاب میں مودی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پچھلی بار کی طرح وہ ہر ناکامی اور خرابی کے لیے کانگریس کی حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکیں گے۔ اس بار انہیں اپنی حکومت کا حساب دینا ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
جیسا کہ آپ نے کھیل کی خبروں میں سنا کہ متحدہ عرب امارات میں کھیلی جانے والی پاکستان سپر لیگ اب پلے آف مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس کا پہلا میچ کل شارجہ میں ہوگا۔ ہمارے کرکٹ نامہ نگار عبدالرشید شکور اس ٹورنامنٹ کی رپورٹنگ اور کھلاڑیوں اور حکام سے دلچسپ انٹرویوز ہم تک پہنچاتے رہے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے اب تک کے کھیل اور آئندہ ہونے والے میچوں کے بارے میں بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ اگلے مرحلے میں کون کون پہنچا ہے۔
عمر، چار ٹیمیں پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہی ہیں، ان میں کراچی کنگز ہے، اسلام آباد یونائیٹڈ ہے، پشاور زلمی ہے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے۔
اور یہ بتائیے کہ ٹورنامنٹ کے دوران ان ٹیموں کی کارکردگی، بلکہ تمام ٹیموں کی کارکردگی اور ان کے کھلاڑیوں کی انفرادی کارکردگی کیسی رہی، کون نمایاں رہا؟
دیکھیں، کراچی کنگز جو ہے اور اسلام آباد یونائٹڈ، یہ لیگ کا آخری میچ کھیلی تھیں اور کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنائی اور پوائنٹس ٹیبل پر وہ دوسرے نمبر پر آئی۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے جو ہے وہ لیگ کا اختتام پہلے نمبر پر کیا پوائنٹس کے ذریعے۔ تو اب کل جو پلے آف ہوگا دبئی میں، پہلا پلے آف، وہ اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز ہی کے درمیان دوبارہ ہوگا اور یہ جو ٹیم پلے آف جیتے گی وہ براہ راست 25 مارچ کے فائنل میں جگہ بنائے گی اور ہارنے والی ٹیم جو ہے وہ انتظار کرے گی جو لاہور میں 20 مارچ کو جو میچ ہوگا کوئٹہ اور پشاور کا، اس کی فاتح ٹیم سے پھر یہ کل کے میچ کی جو ہارنے والی ٹیم ہے وہ کھیلے گی۔ تو ایک چانس کل کے میچ میں ہارنے والی ٹیم کو بھی ملے گا کہ وہ مقابلوں سے باہر نہیں ہوگی۔ چار ٹیمیں جو ہیں وہ جس طرح میں نے کہا کہ اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور، یہ کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہی ہیں پلے آف میں۔ اور جہاں آپ نے بات کی پرفارمنس کی، تو بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں اس پی ایس ایل میں، جیسا کہ T20 کرکٹ میں ہوتا ہے، کوئی چیز یقینی نہیں ہوتی۔ تو ملتان سلطانز کی جو ٹیم تھی جو پہلی مرتبہ پی ایس ایل کا حصہ بنی تھی، پہلی مرتبہ شامل ہوئی تھی، تو مبصرین، ماہرین اور جتنے جو شائقین ہیں وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیم جو ہے وہ آگے جائے گی اور اس کو وہ فیوریٹ کے طور پر بھی دیکھ رہے تھے کہ اس میں وسیم اکرم جیسا مینٹور موجود تھا اور جو دوسرے جو کھلاڑی لیے گئے تھے وہ بہت اچھے تھے، شعیب ملک تھے، عمران طاہر تھے جنوبی افریقہ کے، صہیب مقصود تھے، پولارڈ تھے، یہ کھلاڑی ایسے تھے کہ جنہوں نے شروع کے میچوں میں اچھی پرفارمنس دی، سنگاکارا تھے جس طرح، لیکن بعد میں وہ ٹیم نے ایسا ہارنا شروع کیا اور پھر اس کی جو بدقسمتی تھی وہ بس اس کا جو انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا اور یہ ٹیم جو ہے وہ پھر اب باہر ہو گئی ہے۔ لاہور کلندر کی ٹیم پچھلے دو سیزن میں آخری نمبر پر آئی تھی، اس بار بھی وہ چھٹے نمبر پر آئی۔ تو یہ ملی جلی کارکردگی ٹیموں کی جس طرح میں نے کہا رہی ہے، جو انفرادی کارکردگی ہے اس میں شین واٹسن جو ہیں آسٹریلین آل راؤنڈر، ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، کامران اکمل کی کارکردگی بہت اچھی رہی، کمار سنگاکارا نے انفرادی طور پر چند اچھی اننگز کھیلی اور بالنگ میں شاہد آفریدی ہیں، اس کے علاوہ واٹسن ہیں، عمران طاہر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
تو عبدالرشید شکور، اب اس ٹورنامنٹ کے 3 میچ جو ہیں فائنل سمیت وہ پاکستان میں بھی کھیلے جانے ہیں اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ کھلاڑی ہیں، غیر ملکی کھلاڑی، جو پاکستان نہیں جا رہے، تو کون سے کھلاڑی ہیں اور کیا انہوں نے وجہ بتائی ہے اس کی؟
دیکھیں، بنیادی وجہ تو یہی ہے، سیکیورٹی کے خدشات جو پچھلے سال بھی تھے، حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس پی ایس ایل کو جو ہے اب آہستہ آہستہ پاکستان لے جایا جائے پہلے مرحلے کے طور پر۔ گزشتہ سال فائنل لاہور میں ہوا تھا، اس بار 2 میچز لاہور میں رکھے گئے ہیں، فائنل کراچی میں رکھا گیا ہے، لیکن غیر ملکی کھلاڑیوں کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ ابھی بھی برقرار ہیں۔ حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خدمات حاصل کی ہیں، انٹرنیشنل جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں ریگ ڈکسن، وہ یہاں دبئی بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے 2 روز کے دوران جو ہے وہ متعدد جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو بریفنگ دی ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے سلسلے میں، اور ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو صورتحال ہے، وہ بہت تسلی بخش ہے، اسی لیے یہ ایونٹ وہاں پہ یہ میچز ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جو کھلاڑی ہیں، اس میں کیون پیٹرسن ہیں، رائل روسو ہیں، وہ پاکستان نہیں جا رہے ہیں۔ شین واٹسن نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی فیملی سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ جو انگلینڈ کے کپتان ہیں آئن مارگن، لیکن ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کے کپتان, وہ کراچی کنگز کے کپتانی کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی پاکستان جانے سے معذرت کی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ ایک طویل سیزن ہے جو کھیلتے ہوئے آئے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ کچھ وقت آرام کریں. اسلام آباد یونائٹیڈ میں جو انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں ایلیکس ہیلز, وہ نہیں جا رہے ہیں پاکستان, لیکن اسٹیون فن جو فاسٹ بالر ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستان جائیں گے. کراچی کنگز کے جو دیگر کھلاڑی ہیں, غیر ملکی کھلاڑی ہیں, روی بوپارا ہیں اور دوسرے جو کھلاڑی ہیں کالن انگرم ہیں, جو ڈینلی ہیں انگلینڈ کے, وہ پاکستان جا رہے ہیں. پشاور زلمی کے تمام ہی غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو نقصان جو ہے اس بار بھی کوئٹہ کی ٹیم کو اٹھانا پڑ رہا ہے, کیونکہ کوئٹہ پچھلے سال بھی جو ہے کیون پیٹرسن کی خدمات سے محروم تھی اور اس بار بھی جو ہے وہ کیون پیٹرسن رائلر روسو کے بغیر ہی جو ہے پاکستان میں میچ کھیلے گی.
تو اس سے تو یقیناً جو پاکستانی شائقین ہیں کرکٹ کے ان کو خاصی مایوسی ہوگی.
جی بالکل بالکل ہوگی مایوسی, اور پچھلے سال بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ بالکل ون سائیڈڈ جو ہے فائنل ہو گیا تھا, کیونکہ پشاور زلمی کے جو غیر ملکی کھلاڑی تھے ان کو ان کی خدمات حاصل تھیں, کوئٹہ جو ہے وہ بدقسمتی سے اپنے اسٹار کھلاڑیوں کی خدمات سے محروم تھی, تو ون سائیڈڈ جو ہے وہ میچ ہوا تھا. کوئٹہ کو مجبوراً کچھ ایسے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنا پڑا تھا جو اتنے زیادہ مطلب معروف نہیں تھے, جن کی کوئی اتنی اچھی اسٹینڈنگ نہیں تھی, اور اس بار بھی جو ہے وہ اب کوئٹہ اسی اس میں ہے پوزیشن میں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس نے کچھ انگلینڈ کے اور ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں سے جو ہے وہ معاہدے کیے ہیں, وقتی معاہدے جس کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آ کر کھیلیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک ٹیمپو ہوتا ہے اور جو ایک بلڈ اپ ہوتا ہے, اور فرنچائز کرکٹ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ شائقین کو اچھی کرکٹ دکھانے کا جو ہے وہ معاملہ ہے, فرنچائز جو ہیں وہ لاکھوں روپے جو ہیں وہ مطلب خرچ بھی کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے انہوں نے, تو اگر اس کے بدلے ان کو پلیئرس ان کی مطلوبہ پلیئرس نہیں مل رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرنچائزز کے لیے بھی جو ہے وہ ایک انتہائی مایوس کن صورتحال ہے.
شارجہ سید تھے عبدالرشید شکور. پاکستان میں گرفتار لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ احد چیمہ کو باضابطہ طور پر ان کے عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے. لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ.
اس حوالے سے حکومتی نوٹیفیکیشن جمعہ کے روز جاری کیا گیا جس میں لکھا گیا ہے کہ احد چیمہ کی معطلی 21 فروری 2018 سے شروع ہوگی. احد چیمہ کو اسی تاریخ کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو لاہور نے آشیانہ اسکیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات پر گرفتار کیا تھا. وہ تاحال نیب کی تحویل میں ہیں. احد چیمہ جو کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں, ان پر پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی اور بسم اللہ انجینئرنگ سروسز نامی کمپنی کے درمیان معاہدے کے اندر مبینہ کرپشن اور خورد برد کے الزامات ہیں. نیب کا کہنا ہے کہ احد چیمہ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی درخواست نہ صرف تیار کی بلکہ اسے منظور بھی کروایا, جس کے نتیجے میں بسم اللہ سروسز کو آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم کا ٹھیکہ ملا جس کی مالیت 1 ارب روپے سے زیادہ تھی. ان پر یہ سودا کروانے کے عوض 32 کنال اراضی بطور رشوت لینے کا بھی الزام ہے. حکومت پنجاب کے حکام کے مطابق ان کو عہدے سے معطل کرنے کا مطلب انہیں سزا دینا نہیں بلکہ یہ ایک معمول کا عمل ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دوران تفتیش گرفتار افسر مقدمہ کی تحقیقات پر اثر انداز نہ ہو سکے. حکومت پنجاب انہیں محض 3 ماہ کے لیے معطل کر سکتی ہے, تاہم معطلی میں مزید توسیع کے لیے انہیں وفاقی حکومت کو لکھنا پڑے گا, کیونکہ احد چیمہ بنیادی طور پر وفاقی حکومت کے تحت ضلعی انتظامیہ کے آفیسر تھے. تاہم اگر اس مقدمہ کے دوران ان سے مزید تفتیش درکار ہوئی تو ان کی معطلی کی مدت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. احد چیمہ کی گرفتاری کے خلاف ابتدا میں سرکاری ملازمین خصوصاً سول سروسز کے افسران نے سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا تھا. خود حکومت پنجاب نے ان کی گرفتاری کے انداز اور عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. احد چیمہ کو اچھی شہرت رکھنے والا آفیسر تصور کیا جاتا تھا, اور ان کے حوالے سے یہ تاثر بھی عام تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف ان پر اعتماد کرتے تھے. تاہم پنجاب حکومت کہہ چکی ہے کہ اگر احد چیمہ کرپشن میں ملوث پائے گئے تو حکومت ان کا ساتھ نہیں دے گی. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ضلع ڈیرہ بگٹی میں ان 65 افراد کی یاد منائی گئی جو 2005 کو ہلاک ہو گئے تھے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
17 مارچ 2015 کو پیش آنے والے واقعے میں ڈیرہ بگٹی میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی. ہلاک ہونے والے 65 افراد میں سے 30 سے زائد کا تعلق ہندو برادری سے تھا. ان تمام افراد کی ہلاکت گولہ باری کی وجہ سے ہوئی. ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. بگٹی ہاؤس کوئٹہ میں ہونے والے تعزیتی ریفرنس میں اس واقعے میں مارے جانے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ریفرنس کے دوران ان مشکلات کی بھی بازگشت سنائی دی جن سے ڈیرہ بگٹی کے لوگ دو چار ہیں۔ ان میں سے بعض مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے وڈیرہ شریف بگٹی کا کہنا تھا،
لیکن ہمارے علاقے کو ایک وہ جو ہے نا کرفیو جیسا ہے، ہم یہی اپیل کرتے ہیں ابھی ہمیں یہ کرفیو سے نجات دلا دیا جائے۔
بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد سے دیگر علاقوں کی طرح ڈیرہ بگٹی سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو نقل مکانی کرنی پڑی تھی۔ ڈیرہ بگٹی سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 2.25 لاکھ سے زائد ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما ابراہیم لیڈی ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو بھی امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے،
لیکن وہ بیچارے چونکہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے سندھ، پنجاب اور کراچی میں جو ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہے، لیکن اب بھی جو ہے ان کے ساتھ دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری کا رویہ رکھا ہوا ہے۔
دوسری جانب کوئٹہ شہر میں سرکاری اسکولوں سے منسلک اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے اساتذہ نے شرکت کی۔ ایسوسی ایشن کے صدر ابھی برہمان مردانزی نے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دی۔
اسی مظاہرے کے توسط سے وزیر تعلیم اور سی ایم بلوچستان کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات ایک ہفتے کے اندر اندر حل کیے جائے، اگر ہمارے مطالبات حل نہ کیے گئے تو ہم پورے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو بند کر کے سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔
کوئٹہ کے علاوہ اساتذہ نے بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے ایک پرانے سامے لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے، انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
آپ بالی ووڈ کے ہیرو ہیں یہ کون نہیں جانتا؟ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، فلم پروڈیوس کرتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں، تو پوچھے باقی کیا رہا؟ باقی رہا گانے لکھنے کا کام، اور اب سلمان گانے بھی لکھنے لگے ہیں۔ جی ہاں، سلمان نے فلم ریس 3 کے لیے ایک رومانٹک سانگ لکھا ہے۔ یہ سانگ ٹیم کو بہت پسند آیا۔ کیا بات ہے، ایکٹنگ، پینٹنگ اور سنگنگ کے بعد اب شاعری بھی، اسے کہتے ہیں آل راؤنڈر۔
جانے کب ہونٹوں پہ دل نے رکھ دی دل کی باتیں، سمجھا نہیں یہ دل اس کو ہم تو رہے سمجھاتے۔
نیا ہفتہ ہے، نیا شو ہے، اور میرے پاس ہے نئی نئی انٹرسٹنگ خبریں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ہینگ اوور
جانتے ہیں کہ رنویر سنگھ کو کون سی فلمیں پسند ہیں، دیپیکا کے لیے شہرت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اجے دیوگن کیسی فلمیں کرنا چاہتے ہیں۔
نظر جو تیری لگی میں دیوانی ہو گئی، دیوانی ہاں دیوانی دیوانی ہو گئی۔
دیپیکا کسی کی دیوانی ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، ہاں वहाँ उनकी अदाकारी और खूबसूरती ने लोगों को दीवाना जरूर बना रखा है और पहली ही फिल्म से नाम दौलत और शोहरत उनके कदम चूम रही है। खुद दीपिका के लिए शोहरत कितनी इम्पोर्टेंट है?
फेम खास करके मैं ये नहीं कहूँगी कि फेम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस इंडस्ट्री में हूँ और जो काम मैं करती हूँ उसके साथ साथ पैसे, फेम, ऑल ऑफ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू एंड यू कांट इग्नोर इट। बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने अपने काम को बहुत इन्जॉय किया है और आगे जाके भी यही मैं आई होप दैट यू नो आई जस्ट कीप एन्जॉयिंग द वर्क दैट आई डू।
राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो।
अब दीपिका का नाम आया और रणवीर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रणवीर सिंह का कहना है कि वो शोहरत को नहीं एक्टिंग को अहमियत देते हैं। क्यों ना हो भाई, भरपूर मसालेदार फिल्में जो करते हैं।
रोहित सर, यू नो द किंग ऑफ मसाला फिल्म्स एंड मसाला फिल्म्स व्हिच आई लव मोर देन एनी अदर काइंड ऑफ फिल्म, सो दिस इज समथिंग आई बिलीव आई वाज बोर्न टू डू।
आता माजी सटक लिए।
अजय देवगन इस हफ्ते एक नई लेकिन मुख्तलिफ फिल्म के साथ आए हैं। फिल्म का नाम है रेड। डिफरेंट इसलिए क्योंकि अजय गोलमाल सीरीज के बाद इस तरह का किरदार कर रहे हैं, तो क्या उनका स्टाइल बदल रहा है?
It has to be a complete family entertainer, wholesome entertainer. If it is an Ajay Devgan film, audience should not feel कि यार इसमें बच्चों को लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए. Action भी होगा तो खून खराबा नहीं होगा. You know, kids enjoy the action.
सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
आज भी है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ।
यो यो हनी सिंह एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं जिनके गानों के बगैर कोई भी पार्टी मुकम्मल नहीं मानी जाती।
यो यो हनी सिंगर, रात को होगा हंगामा जब चमकेगा चंदामा, मासूत बूट को गोली मारो, क्या जाओ पजामा।
2013 से लोगों की नजरों में आने वाले यो यो हनी सिंह ने चेन्नई एक्सप्रेस जैसी बड़े बजट वाली फिल्म में शाहरुख के लिए गाना लिखा भी और गाया भी। उनका लुंगी डांस गाना रातों रात मशहूर हो गया। हनी सिंह ने छोटे बजट की फिल्मों के लिए भी गाया, लेकिन उनके गाने फिर भी हिट रहे।
शुरू किया मैंने एज म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें, सुपर हिट पिक्चरों का यो यो एक्स फैक्टर, ये मैं नहीं कहता वो खुद यही मानते, कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपर स्टार है, चार्टर में घूमे और चार बड़ी कार है।
पंजाबी और हिंदी गानों पर लोगों को थिरकने पर मजबूर करने वाले हनी सिंह बुनियादी तौर पर म्यूजिक कंपोजर थे।
मैं जी म्यूजिक डायरेक्टर था पंजाब के अंदर, और मुझे सिंगर्स रिकॉर्ड करने, अलग अलग सिंगर्स को एक्सपेरिमेंट तरीके से प्रेजेंट करने का शुरू से ड्रीम था और सोच थी। मैंने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने कई सिंगर पंजाब में लॉन्च किए। तकरीबन 6 साल मैं अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूँ पंजाब के अंदर। कई गाने लिखे मैंने, काफी सिंगरों को लॉन्च किया, आज वो पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी हैं। सो उसके बाद की जर्नी जब शुरू हुई, जब मैंने खुद गाना शुरू किया तो मुझे एक बैक गेम पता थी, तो मैं लोगों के लिए कर रहा था। तो जब खुद गाना शुरू किया तो आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने ये कहाँ से आ गया। तो मेरा होमवर्क ऑलरेडी 7-8 साल का, 9 साल का हो रखा था। मैंने अभी 3 साल से थोड़ा सा मशहूर हुआ हूँ जब मैंने खुद गाना शुरू कर दिया।
पंजाब से लेकर मुंबई तक का सफर कैसा रहा? कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी?
स्ट्रगल नहीं खत्म होता। स्ट्रगल क्या है कि काम करते रहना। मैं कभी भी अपने नाम को ग्रांटेड नहीं लेता कि आप तो यो यो हनी सिंह बन गए, अब तो कुछ भी चलेगा। नहीं, आप देखिए मैं 4 गाने करूंगा या 5 करूंगा, उस पर मेहनत करता हूँ और एक जैसी चीज नहीं बनाता हूँ। जो लोग लुंगी डांस अगर चल गया, लुंगी डांस जैसे गाने बनाने लग जाएंगे अगर, तो इसका मतलब हुआ कि यार ये चीज चल गई, अब यही बनाओ। लुंगी डांस के बाद मैं हरियाणवी गाना बना रहा हूँ, पार्टी ऑनलाइन, पार्टी ऑनलाइन के बाद मैं कुछ और बना रहा हूँ, फिर कुछ और बना रहा हूँ। मैं खुद अपना ही ब्रेक इवन, अपने आप को ही ब्रेक कर रहा हूँ कि मैं, मुझे लगता है यार नाम तो ऐसे ही बन जाता है, नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए और नाम को सर पे रख के नहीं बैठना चाहिए कि अब तो नाम चलता है। नहीं, काम चलता है।
हनी सिंह के गानों की कामयाबी के साथ साथ उनकी सख्त तनकीद भी होती रही। 2012 में होने वाले दिल्ली गैंगरेप के बाद उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। उनके गानों को फोहश और औरतों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुतरादिफ करार दिया गया। इसी साल दिल्ली में न्यू ईयर के मौके पर होने वाले उनके इवेंट को मनसूख कर दिया गया। सिंगर अंकित तिवारी का कहना है कि लोग जो भी कहें, उन्हें हनी सिंह का काम पसंद है।
मुझे उनके गाने अच्छे लगते हैं, उनका स्टाइल अच्छा लगता है और ये बहुत सच्ची बात है कि अगर काम अच्छा नहीं है और अगर वो स्टाइल अच्छी नहीं है तो कोई पसंद नहीं करता उसको। हनी सिंह ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और उसने अपने आप को प्रूफ किया।
अक्षय कुमार की फिल्म बॉस का गाना पार्टी ऑल नाइट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ अदालत में अर्जी दी गई और मुकदमे दायर किए गए, लेकिन 2013 में कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमे खारिज कर दिए।
सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर निकालो, करेंगे पारी सारी रात, हम तो बंद करवा लो। पारी ऑल नाइट, पारी ऑल नाइट, पारी ऑल नाइट, वीरू पारी ऑल नाइट।
अपने कामयाब गानों के दौरान ही यो यो हनी सिंह 2014 में अचानक गायब हो गए। उनके इस तरह गायब होने पर कई तरह की अफवाहें उड़ी।
यो यो हनी सिंह
हनी सिंह ने 2015 में वापसी की और पहले जैसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। गब्बर इज बैक और सोनू के टीटू की स्वीटी में गाने दिए। कहना है कि जब वो म्यूजिक कंपोज करते हैं तो सिंगर्स की ओरिजिनलिटी को बरकरार रखते हैं।
मैं क्या करता था, जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर था तो मैं जब अलग अलग सिंगर्स को मैंने लॉन्च किया और जब उनको म्यूजिक किया तो मैं जो उनकी ओरिजिनलिटी थी उसको नहीं छेड़ता था, मैं पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन और म्यूजिक में ज्यादा वर्क करता था। तो वही मैंने रास्ता, जो मैं खुद भी हूँ, मैं खुद जितना मर्जी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, मैं अपनी प्रेजेंटेशन और म्यूजिक के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता हूँ और लिरिकली बहुत वर्क करता हूँ। तभी ये गाने जो मैंने लुंगी डांस ये सब लिखे आप लोगों ने पसंद किए। पंजाबी आर्टिस्ट होने के बावजूद मैंने एक ऐसा गाना लिखा जो साउथ इंडियन स्टाइल का था और आप पूरे हिंदुस्तान ने पसंद किया और वर्ल्ड वाइड मुझे लोग जानते हैं।
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना।
और अब इस हफ्ते की फिल्म, इस हफ्ते अजय देवगन की फिल्म रेड रिलीज हुई है।
इस घर में कोई सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आए। खाली आज जाओ।
मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था, पर मैं जिसके घर सुबह सुबह पहुंचा हूं, कुछ ना कुछ निकाल कर ही।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म के बारे में बात करेंगे। जी अर्णब,
रेड एक सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म कही गई है जो 1981 में इंडियन हिस्ट्री में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड मानी गई है अब तक की। एक ही रेड पर, एक ही केस के ऊपर इतनी बड़ी फिल्म बनाना राजकुमार गुप्ता के लिए सराहनीय कहा जाएगा। अजय देवगन इस तरह के ही रोल करते आए हैं, क्योंकि सौरभ शुक्ला एक थिएटर के आर्टिस्ट हैं तो वो बाजी मार ले जाते हैं। अजय देवगन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है जिसकी वजह से फिल्म बहुत एवरेज रह गई है, इसीलिए मैं रेट को 5 में से 2.5 दूंगा।
नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, सोने ना मैं तेरे, दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup.
سروین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے عارف شمیم, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے فلپ بل اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی سمیت سروین کی ٹیم کو اجازت, خدا حافظ. اور جانے سے پہلے نادیہ سلیمان خبروں کے خلاصے کے ساتھ.
برطانیہ کی جانب سے روسی سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کے بعد روس نے بھی 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کو ان کی نوکری کی مدت ختم ہونے سے چند روز قبل فارغ کر دیا گیا. شام میں غوطہ اور افرین میں جاری لڑائی کے باعث حالیہ دنوں میں 2.5 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. چین نے امریکہ کے تائیوان ٹریول ایکٹ کی مذمت کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ امریکہ تائیوان سے متعلق معاملات پر احتیاط برتے. ایکٹ کے تحت امریکہ اور تائیوان کے اہلکار ایک دوسرے کے ملک کا سفر کر سکتے ہیں اور آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں. ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر امریکہ کو راضی کرنے کے لیے یورپی ممالک نے ایران پر نئی پابندیوں کی تجویز دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.